بلال مسجد فیصل آباد میں
وکلا سے خطاب فرما رہے ہیں.
تاریخ 21/6/2002 ہم اس بیان کو ریلیز کرنے میں متنی ریکارڈنگ کمپنی کے تحت دل سے شکر گزار ہیں. کیسے اور سیڈیز ملنے کا پتہ: متنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، سنلی ایریا، تبلیغی مرکز، متنی مسجد، کراچی. فون 6033360. شکریہ.
دین اس کی ضرورت ہے، اور ایسی ضرورت ہے کہ اگر وہ اس کے بغیر مر گیا تو ہمیشہ کے لیے ناکام، اور اگر ادھورا لے کے مرا تو بھی جہنم کی آگ ہے جس میں اپنے اپنے گناہوں کے بقدر اسے بھگتنا پڑتا ہے. لہذا دین زندگی کا وہ طریقہ ہے جس کے بغیر کامیابی کا تصور ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکا. اب اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے بھائی سب پر محنت کی جائے، پھر اس کے بعد مختلف شعبوں سے متعلق جو افراد ہیں ان کو خصوصی طور پر متوجہ کیا جائے، ہر ہر شعبے کے ہر ہر طبقے کے لوگوں کو متوجہ کیا جائے. تو اس میں گاہے گاہے کبھی کسی کو بلاتے ہیں، کبھی کسی کو بلاتے ہیں، کبھی کسی کو بلاتے ہیں، تو اس وقت کا مخاطب وہی لوگ ہوتے ہیں، اس میں دوسرے بھائی بھی آ جاتے ہیں. تو یہ کوئی بے اکرامی کی بات نہیں ہے، ایک قاعدے اصول کی بات ہے کہ جن کو بلایا جائے ان کو ذرا مقدم کیا جائے. لیکن چونکہ دین تو سب کی ضرورت ہے، اس میں جو بھی آئے گا انشاءاللہ نفع ہوگا. ہم نے کوئی ان سے وکیلوں سے کوئی الگ خفیہ بات تو کرنی نہیں، ورنہ نہ ممبر بچھاتے نہ مائک پہ بات کرتے. یہ قاعدے اور اصول کی ایک بات ہے کہ جن بھائیوں کو بلایا جائے پھر ان کو ترجیح دی جائے. تو یہ کوئی بھائی ہمارے بھائی کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی کہ بھائی انہوں نے سمجھا ہمیں پیچھے کیا تو شاید ہماری بے اکرامی ہوئی ہے، یہ ایک ترتیب ہے، بے اکرامی کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں پہلی صف میں چھوٹے نہ کھڑے ہوں، اب کسی چھوٹے کو پیچھے کر دیا جائے تو کہ میری بےزتی ہوئی ہے، تو یہ بات نہیں ہے، ایک قاعدے کی بات ہے. پہلی صف میں بڑے لوگ کھڑے ہوں، عمر میں بڑے. پھر آپ نے فرمایا لیلینی منکم اولو الاحلام، اور میرے بالکل قریب سمجھدار لوگ ہونے چاہیے، علم والے ہونے چاہیے. یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے قریب علم والے، عقل والے، فہم والے میرے دائیں بائیں ہونے چاہیے. لیلینی منکم اولو الاحلام، تو یہ اس لائن کی چیز ممکن ہے کو بٹھانے میں آگے پیچھے کرنے میں کوئی بے ترتیبی ہو گئی ہو، لیکن یہ کوئی بھائی ایسی محسوس کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ کبھی تاجروں کو بلاتے ہیں، کبھی ذمہ داروں کو بلاتے ہیں، کبھی ریڑی والوں کو بلایا، تانگے والوں کو بلایا، وہ یہ ٹال لکڑی کے ٹال والوں کو یہاں بلایا، ٹیکسی والے رکشے والوں کو بلایا. کوئی یہاں اس بات کی تفتیش نہیں کہ یہاں بڑے لوگوں کو آگے کیا جاتا ہے. یہاں بڑا وہ ہے جو دین میں زیادہ قربانی دیتا ہے، جو جتنا دین میں آگے بڑھتا ہے وہی اس لائن کا بڑا ہے. یہاں کی بڑائی چھوٹائی کا معیار لوگوں کے مرتبے نہیں، عہدے نہیں، پیسہ نہیں، دولت نہیں، منصب نہیں. یہاں کا بڑا وہ ہے جو اپنی قربانی میں آگے بڑھ جائے. تو یہ تھوڑی سی بات مجھے کہنی پڑی کہ ہمارے ایک بھائی کو ناگوار گزرا، تو اللہ کرے ان کے دل سے یہ چیز نکل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا مزاج دیا ہے کہ یہ تنہا نہیں رہ سکتا، مجموعہ بنا کے رہتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے. اس لیے یہ شہر بناتا ہے، دیہات بناتا ہے، قصبے بناتا ہے، ملک بناتا ہے، کہ یہ اپنی اس کمی کی وجہ سے مجبور ہے کہ ایک مجموعہ بنا کے رہے. تنہا رہنا اس سے آسان نہیں، رہے گا تو کئی مشکلات، کئی نفسیاتی پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتا ہے. دوسرا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفع کو حاصل کرنے کا جذبہ بھرا ہوا ہے، نقصانوں سے بچنے کا جذبہ بھرا ہوا ہے. اب اکٹھے رہ رہے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے مجھے نفع ملے، ہر آدمی چاہتا ہے میں نقصان سے بچوں. تیسری بات میرے نفع کی حد کہاں تک ہے وہ یہ جانتا نہیں, نقصان سے بچنا کہاں تک میرے لیے روا ہے یہ باؤنڈری اس کے سامنے کوئی نہیں. تو لہذا نفع اٹھانے کے جذبے میں یہ اوروں کے نفعوں پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیتا ہے, اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے اوروں کے نقصان کر دیتا ہے. یہاں پہنچ کر پھر اس کو قانون کی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی ایسا قانون ہو جو سب کو ان کی حد کے اندر چلائے, ان کی نفعوں کی حد بتائے, نقصان کی حد بتائے, نفع اٹھانے کے طریقے بتائے, نقصان سے بچنے کی حدود قائم کرے, زندگی کو ایک شاہراہ پر چلنے کے لیے جس قانون کی ضرورت ہے جس پر چل کر ہر انسان سکھی زندگی بسر سکے وہ دنیا میں صرف اسلام ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں جو انسانی حدود قیود شروط کو اس طرح واضح کرے اور اس طرح نافذ کرے کہ غریب کو اس کا حق ملے, مالدار کو اس کا ملے, ہر طبقے کو اس کا حق ملے. یہ صرف اسلام ہے, کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس کو اللہ نے اتارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم میں ایسا کامل اور بے خطا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ, یہ نہیں بدلتا, لا مبدل لکلمات, کوئی اور اگر بدلنا چاہے, کوئی اور اس میں کانچ چھانٹ کرے, قطر بیونت کرے, آگے بڑھا دے پیچھے کر دے, نہیں, لا مبدل لکلمات, تو کوئی اور بدلنا بھی چاہے تو یہ بدلنے کو قبول ہی نہیں کرتا, ناقابل تبدیل. اپنی ذات میں اوروں کی محنت سے کوئی اسے بدلنا چاہے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. چونکہ آپ لوگوں کے قانون خود ساختہ ہیں اور انسان اپنی جہالت میں ایسا ڈوبا ہوا ہے کہ یہ اس تھوڑی سی زندگی میں کبھی کامل نہیں ہو سکتا, اس لیے اللہ تعالی ہمیں ہماری جہالت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں انہ کانا ظلوما جہولا, یہ ظالم ہے, یہ جاہل ہے, جاہل. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, پہلی سٹیج جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تم کچھ نہیں جانتے تھے, پھر آپ نے محنت کی, کوئی ڈاکٹر بنا, کوئی وکیل بنا, کوئی عالم بنا, کوئی سائنسدان بنا, کوئی انجینئر بنا, کوئی کسی میں کوئی کسی میں, علم کی چوٹیوں پر پہنچا. کیا یہ سب کچھ جان گیا اپنے شعبے میں؟ کیا اسے سب کچھ پتا چل گیا اپنی لائن میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب پر ایک آیت چسپاں کی ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, جو جس شعبے میں ہے اس کا اس شعبے میں علم بہت تھوڑا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا یہ بہت بڑا وکیل ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارا قانون جانتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصل آباد کے وکیلوں سے زیادہ جانتا ہے. اگر خود وکیل صاحب کا جائزہ لیا جائے تو ان کی جہالت زیادہ ہوگی, ان کا علم کم ہوگا. جب آپ کہتے ہیں یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے, بہت بڑا سائنسدان ہے, بہت بڑا اکانومسٹ ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اقتصادیات ساری پر حاوی ہو گیا یا طب پر سارا حاوی ہو گیا. میرا چھوٹا بھائی دل کا, وہ جس کو کہتے ہیں مصحف اسپیشلسٹ, ان سے کہنے لگا ہماری اللہ نے روزی لگائی ہوئی ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے, صرف ہماری روٹی اللہ نے لگائی ہے, اللہ ہمیں دے رہا ہے, مریضوں کو فائدہ ہو جاتا ہے, ورنہ یہ اتنا بڑا جہان ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے کیا ہو رہا ہے. صرف ایک دل کا شعبہ, پھر آگے کانوں کے الگ اور آنکھوں کے الگ, دماغ کے الگ, ہڈیوں کے الگ, جلد کے الگ, کتنے کتنے شعبے, دانتوں کے الگ. تو ہر شعبے میں جس کو آپ کہتے ہیں بڑا ماہر ہے, بڑا اسپیشلسٹ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 200, 400, 1000, 2000 سے زیادہ جانتا ہے. لیکن جب آپ اس کا ذاتی تجزیہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا علم ایک نقطے کی طرح ہے, ایک نقطے کی طرح, اور اس کی جہالت ایک بڑی چادر کی طرح ہے, جیسے سفید سیاہ بیل کے اوپر کا نقطۃ البیضاء فی جلد ثور اسود, عربی زبان کا محاورہ ہے, کا نقطۃ البیضاء فی جلد ثور اسود, کالے بیل کی کھال پر سفید نقطہ, یہ ہے انسان کا علم, اور وہ پھیلی ہوئی ساری کھال یہ ہے انسان کی جہالت. یہ چاہے سائنس کا دور ہو, پتھر کا دور ہو, راکٹ کا دور ہو, بیل گاڑی کا دور ہو, یا وہ خلائی شکل کا دور ہو, اس جہالت سے انسان نہیں نکل سکتا. یہ غالب رہے گی اور علم مغلوب رہے گا. لہذا انسان زندگی کے کسی دور میں اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسا قانون بنائے جس میں سب سکون سے رہ سکیں اور اطمینان کی زندگی گزار سکیں. انسان کی یہ جہالت علم وحی کو طلب کرتی ہے. کوئی ایسا آئے جو قانون دے, جو خطا سے پاک ہو, تو وہ اللہ تعالی کی کتاب کا پہلا جملہ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ, ذالک اشارہ دور کا ہے اور ھذا قریب. ھذا الکتاب, کتاب تو ہماری گود میں ہے, اشارہ دور کا ہے وہ کتاب. تو صرف وہ کتاب نہیں بلکہ میں اسی وہ کو ایک لہجے کے ساتھ کہتا ہوں, وہ آ رہے. تو میرے چہرے کا تاثر, میرے الفاظ کی ادائیگی, وہ آئے. میں نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن آپ کے دل میں خود بخود بات اتر گئی, کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے. وہ آئے. صرف میرا لہجہ دیکھا آپ نے, میرا لہجہ سنا, میرے چہرے کا تاثر پڑا, کوئی کون کون کون, وہ ذلک الکتاب, وہ کتاب. یہ عظمت کا اشارہ ہے, وہ کتاب, ذلک الکتاب. چونکہ ہم عربی سے نابلد ہیں تو ہم تو ترجمہ بھی نہیں جانتے, لہجے کہاں سے جانیں گے. یا تو جو اہل زبان کے ساتھ مستقل رہتا ہو وہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کیا بات ہے, میں کہتا ہوں کیا بات, پھر میں کہتا ہوں کیا بات ہے. ایک لفظ کے تین لہجوں میں تین معنی بنے. کیا بات ہے, استفسار ہے, کیا بات ہے, حیرت ہے, کیا بات ہے, لڑائی ہے. ذلک الکتاب, وہ کتاب. تو اتنا تاثر تو اب بھی باقی ہے کہ چاہے وکیل کوئی اپنی تقریب کریں, کوئی تاجر کریں, اور کوئی سیاستدان کریں, پہلے ایک آدمی آ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہیں گوشے میں دماغ کے درش ہوئی یہ بات کہ یہ عظیم کتاب ہے. پھر کہا لا ریب فیہ, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. ریب کا معنی ہم کرتے ہیں شک. شک بذات خود عربی زبان کا لفظ ہے. ریب اور شک کے معنی میں بہت فرق ہے لیکن ہمارے پاس کوئی اور لفظ کوئی نہیں ہے ریب کو واضح کرنے کے لیے. تین لفظ ہیں تردد کو بتانے کے لیے. تردد دماغ میں خلجان ہے, اس کو بتانے کے لیے تین لفظ ہیں. ایک شک, یہ سب سے سخت ہے. ایک مریا, اس سے ہلکا ہے. ایک ریب, اس سے بھی ہلکا ہے. شک کسے کہتے ہیں؟ وکیل صاحب کو دو شکوں میں پتہ نہیں چل رہا, یہ لگاؤں کہ یہ لگاؤں, اپنی فائل میں یہ فٹ کروں, یہ فٹ, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کیفیت کو عربی میں شک کہتے ہیں. جب ایک چیز کے دو پہلو ہیں اس میں صحیح واضح نہیں ہو رہا, اس کیفیت کا نام ہے شک. اس سے نیچے آ جائیں, دو پوائنٹ سامنے ہیں, یہ پٹ اپ کروں کہ یہ کروں, بات ابھی کھلی تو نہیں لیکن ایک طرف کی طرف, ایک طرف دماغ مائل ہو چکا ہے کہ یہ اگر میں بات رکھوں گا تو اس سے میرا کیس مضبوط ہو جائے گا. لیکن ابھی دو اور دو چار کی طرح معاملہ واضح نہیں ہے, لیکن کچھ یوں رجحان ہو چکا ہے, کچھ ایک طرف مائل ہو چکا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, دوسری طرف گمان جا چکا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں. اس کیفیت کا نام عربی میں ہے مریا. فلا تکو فی مریۃ من لقاء. تیسری کیفیت, اور نیچے آ جائیں, ریب. ریب کیا ہے؟ دو چیزیں, دو پوائنٹ سامنے ہیں, دو شک سامنے ہیں, یہ یا یہ, یہ یا یہ. لمحے کی ابتدا میں, لمحے کی ابتدا, لمحہ ہوتا کتنا ہے, لمحے کی ابتدا میں یہ خیال آیا کون سا ٹھیک ہے, یہ یا یہ. اور لمحے کے انتہا میں فوراً بات کھل گئی کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کا فائل میں پٹ اپ کرنا کیس کو قوی کرے گا، اس کا آگے بڑھانا کیس کو کمزور کرے گا۔ یہ ایک لمحے کا ابتدائی نقطے میں جو خلجان تھا اور انتہا میں جا کے جو ختم ہو گیا، اس معمولی سے خلجان کو عربی میں کہتے ہیں ریب، ریب۔ تو اب آپ اس آیت کا ترجمہ پڑھیں۔ الف لام میم ذلک الکتاب، وہ کتاب، لا ریب فیہ، ایک پل کے لیے جو دماغ میں کھٹکا ہوتا ہے یہ کتاب اس سے بھی پاک ہے۔ تو جس قوم کے پاس قرآن جیسا قانون ہو، پھر وہ انگریز کے قانون میں لوگوں کو عدل دینا چاہیں، پڑی پارسی بیچے تیل ہیں، یہ دیکھو قسمت کے کھیل۔ انسانی قانون بھی کبھی رائے داد تک پہنچا، یہ ناممکن ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لا تستضیعوا بنار المشرکین، کافر کی آگ سے اپنے گھر کو مت روشن کرو۔ کیا مطلب؟ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ان کے علم کو اپنی زندگی کا رہبر مت بناؤ، ان سے مشورے مت لو، انہیں اپنا مشیر مت بناؤ، ان کے علم کو اپنے مسائل کا حل مت بناؤ۔ اندھے ہیں، مسلمان بینا ہے، دیکھنے والا اندھے سے کہے راستہ بتاؤ، اس سے بڑا اندھیر بھی کبھی دنیا میں ہوا؟ ان کے سامنے آخرت ہے ہی نہیں، اور ہم آخرت کے یقین کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، ہماری ان کی تو بنیادی ایک نہیں، کہاں نارے کیسے برابر بن سکتے ہیں؟ تو یہاں آ کر انسان کو قانون وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جو قانون وحی ہے یہ تھوپا نہیں جاتا، یہ نافذ نہیں کیا جاتا، اس کو دلوں میں اگایا جاتا ہے، اگایا ہے، کیونکہ یہ محبوب کا قانون ہے، حکومت پاکستان کا نہیں، حکومت برطانیہ کا نہیں، پولیس فوج کا قانون نہیں کہ ڈنڈے سے اس پر نافذ کر دیا جائے۔ ماں باپ کی خدمت کون کروائے گا ڈنڈے سے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھا دی لوگوں کو، اور ہم نے ہوٹل بند کر دیے رمضان میں، اور شراب خانے بند کر دیے، جوئے خانے بند، یہ بھی بڑی غنیمت ہے، اگر اتنا بھی ہو جائے تو اللہ کے آئے عذاب تل جاتے ہیں، کیونکہ جب برائی کھلم کھلا ہوتی ہے پھر اللہ کا عذاب اترنے میں دیر نہیں لگاتا، جب برائی چھپ کے ہوتی ہے تو اللہ اپنے عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، دین اس کا نام تو نہیں ہے، اتنے کا نام تو دین نہیں، دین تو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، وہ تو محنت سے ہوتی ہے، تربیت سے ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک مسلمان مسلمان بن کے چلے، یہ تو سیکھنا پڑتا ہے، بن سیکھے کیسے آئے گا؟ نظروں کی حفاظت حکومت کیسے کروائے گی؟ ماں باپ کی اطاعت حکومت کیسے کروائے گی؟ ہر دکاندار سچ بولے حکومت کتنے پہرے دار کھڑے کرے گی؟ وہ پہرے دار ہی ساتھ مل جائے تو پھر راتوں کو اٹھ کے رونے والا کون بنائے گا؟ بازاروں میں چلتے ہوئے نظریں جھکا کے چلنے والا حکومت کیسے بنا سکتی؟ اپنے کانوں کو حرام گانوں سے بند کر لے، یہ کون سی حکومت یہ زور دکھا سکتی؟ چلتے ہوئے توازو سے چلے، پاؤں میں اکڑ نہ ہو، گردن میں تناؤ نہ ہو، یہ کون سی حکومت سکھائے گی؟ تو اسلام دل میں اگنے والا پودا، کزر عین، اللہ تعالیٰ اسلام کو پودے سے تشبیہ دے رہا ہے، کزر عین، اخرج شقعہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ دوسری جگہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہ ثابت وفرعہ فی السماء۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو درخت سے تشبیہ دے رہا ہے۔ تو آپ جانتے نہیں درخت کو سے پھل لینے کا کیا طریقہ ہے؟ یہی طریقہ انسانوں سے اسلام کے حاصل کرنے کا ہے، کہ جیسے بیج کو ڈالا جاتا ہے پر محنت ہوتی، ایسے کلمے کا بیج دلوں میں ڈالا جائے، پھر اس پر محنت ہو، پھر آہستہ آہستہ پار آور ہو، تو تب جا کر وہ ایک درخت بنتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک تھوڑی سی بات تھی قانون کے بارے میں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کو اسلام کا ایسا شعبہ بنایا ہے کہ اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ اسلام کا ایک لفظ میں ترجمہ کر کے بتاؤ, اسلام تو ایک اصطلاحی لفظ ہے, ایک مذہب کا نام ہے. ایک شخص بالکل نامعلوم وہ کہتا ہے مجھے اسلام کا ترجمہ عام لفظوں میں کر کے دو. اسلام کتنے شعبوں پر حاوی لفظ کا نام ہے, تو علماء نے اسلام کے مساوی جس لفظ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے عدل. الاسلام عبادۃ عن العدل. عدل اور اسلام مساوی لفظ ہیں. توکل, جہاد, شہادت, علم, ذکر, اخلاص, انابت, خشیت, احسان, عفت, عفاف, صلہ رحمی, یہ سارے ایمان کے اسلام کے اعلیٰ ترین شعبے ہیں, اعلیٰ ترین. لیکن ایک ایسا لفظ جو اسلام کے ہر شعبے کو کھینچ لے, کسی کو نہ چھوڑے, تو وہ عدل ہے. عدل تو اب لوگ عدل سے وابستہ ہیں. تو اگر کوئی ہم سے یوں کہے کہ ایک آیت مجھے بتاؤ جو سارے قرآن کو سمجھا دے, میں سارا قرآن کہاں پڑھوں, 6000 سے اوپر آیات ہیں, مجھے ایک آیت بتا دو, ایک آیت. تو اس کے لیے علماء نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے اعدل آیت فی القرآن. قرآن کی سب سے زیادہ عدل کے شعبوں پر حاوی آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغش يعظكم لعلكم تذكرون. جس کا پہلا بات ہے اللہ تمہیں عدل کا حکم کرتا ہے, احسان ایتاء ذی القربى کا حکم کرتا ہے, فحشاء بغاوت منکر سے تمہیں روکتا ہے. یہ آیت کی ابتدا ہے عدل کے ساتھ. عدل کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. معیشت ہماری ریڑھ کی ہڈی نہیں بن سکتی, کم از کم مسلمان کی ریڑھ کی ہڈی تو معیشت نہیں, اور کسی بھی قوم کی امن اور اطمینان اور چین اور سکون کے لیے جس چیز کو ایک عمود فقری کی حیثیت حاصل ہے وہ ہے عدل. عدل جب عدل مچ جاتا ہے تو سونے کی بارش بھی لوگوں نہیں دیا کرتی. جب عدل زندہ ہوتا ہے تو بھوکے رہ کر بھی وہ گھی کے چراغ جلاتے ہیں, اور چیتڑوں میں رہ کر بھی وہ ریشم کے مزے اڑاتے ہیں, روکھی سوکھی کھا کر بھی وہ مرغن غذاؤں کے مزے اٹھاتے ہیں جب عدل زندہ ہوتا ہے. اور جب عدل مٹ جاتا ہے تو میرے بھائیو گھی کے چراغ بھی روشنیاں نہیں دے سکتے, اور رنگا رنگ زندگی کے پروگرام بھی اس کے دل کے اندر کی دنیا کو چین نہیں دے سکتے, اور رنگینیاں اور خوشبوئیں اور دل فریب نظارے اندر کی دنیا کو آباد نہیں کر سکتے. عدل کا مٹ جانا زندگی کا برباد ہو جانا ہے, اور عدل کا زندہ ہونا زندگی کا آباد ہونا ہے. ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو آئے گی دنیا میں عدل کو زندہ کرنے. ایک غیر مسلم کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, جب دوسری جنگ عظیم میں یوں نظر آ رہا تھا کہ برطانیہ اب گیا اور جرمنی دروازوں پہ دستک دینے لگا, تو چرچل سے کہا گیا کہ اب تو برطانیہ ہاتھوں سے گیا, اب تو جرمنی چڑھ آیا سر پہ. تو اس نے یہ صحیح سوال کیا کہ ہماری فوج کیا کر رہی ہے, ہماری ایئر فورس کیا کر رہی ہے. اس نے کہا بتاؤ ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں, ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں. اس سے کہا گیا کہ ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. کفر برطانیہ نہیں گر سکتا, جب تک عدالتوں میں انصاف ہے وہ قوم نہیں گر سکتی. تو آپ ایک ایسے شعبے سے منسلک ہیں جہاں لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں. حقوق, آپ کے قلم کی تھوڑی سی غلطی آپ کو بڑے سے بڑے مجرمین کی صف میں کھڑا کر سکتی ہے, اور ایک صحیح چلا ہوا قلم آپ کو بڑے بڑے اولیاء کرام سے اوپر کھڑا کر سکتا ہے. یہ تو اس کی اہمیت بتا رہا ہوں, اب اس کی قیمت کیا ہے. قیمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ہر انسان افراتفری میں ہوگا, اور یہ سورج جو اس وقت ہمارا ہم پر آگ پھینک رہا ہے, یہ ہم سے کوئی 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے, اور اس میں ایک سیکنڈ میں 616 بلین ٹن ہائیڈروجن, 612 بلین ٹن ہیلیم گیس میں تبدیل ہوتی ہے ایک سیکنڈ, ایک سیکنڈ کے اندر 616 کروڑ ٹن, وہ 612 کروڑ ٹن ہیلیم میں بدلتے ہیں. اس تبدیلی میں ایک حرارت پیدا ہوتی, وہ حرارت اتنی طاقتور ہے کہ 5 کروڑ ایٹم بم زمین پہ مارے جائیں, اس سے جتنی آگ پیدا ہوتی ہے سورج ایک سیکنڈ میں اتنی آگ پھینکتا ہے. اس سے جو ایک ایک شعلہ نکل رہا ہے وہ کئی کئی لاکھ کلومیٹر لمبا ہے, یہ ہم سے 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے. اگر یہ 4.5 کروڑ میل پر آ جائے تو ہماری ساری زمین بخارات بن کر ہوا میں اڑ جائے بخارات بن کے, اور اگر یہ 1 میل کے فاصلے پر آ جائے تو پھر کیا ہوگا, اگر یہ 4.5 کروڑ میل پر ہو تو زمین بخارا, وکیل صاحب نہیں عدالتیں بھی تحلیل ہو جائیں گی, شیٹ صاحب نہیں فیکٹری بھی تحلیل ہو جائے گی, ہر چیز تحلیل. قیامت کے دن یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ کیا حال ہوگا اس دھوپ میں جلنے والوں کا, اور جسم پہ کپڑا کوئی نہیں, سر پہ ٹوپیوں میں جوتا نہیں, پتہ نہیں کیا حال بنے گا. 50,000 سال کا دن ہے, یوم انکان مقدارہ 50,000 سنہ, اس دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا, جس دن اس کے سائے کے سوا اور سایہ نہیں, اور جو اس سائے میں چلا گیا وہ تو بچ گیا باقی برباد ہو گیا. یہ جو سایہ ہے عرش کا, اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, سبعتن یظلہم اللہ تعالی یوم القیامۃ یوم لا ظل الا ظلہ, اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنا عرش کا سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تو یہاں انتخاب ہوتا کسی بڑے ولی کا, کسی صدیق کا, کسی شہید کا. اسلام میں تو شہادت سب سے بڑا رتبہ ہے, جہاد سب سے بڑا عمل ہے, تو ایسوں کو سب سے پہلے بلایا جاتا. لیکن اللہ کی سنو, اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, ہاں بھائی سب سے پہلے عادل حکمران میرے سائے کے نیچے آ جائیں, عادل عدل والے قاضی جج حکمران محکموں کے سربراہ جنہوں نے عدل کیا. اور آج اس مفہوم میں ایک اضافہ ہو چکا, وہ وکیل جو کسی مظلوم کو عدل لینے لے کر دینے کے لیے کوشاں ہے, یہ بھی اس دن عرش کے سائے تک جا سکتا ہے عدل لے کے دے. اور اگر وہ ظالم ہی کے لیے قلم چلا رہا ہو, چند ہزار کی فیس کے پیچھے چند لاکھ چند کروڑ بھی لے لے, اور ایک ظالم کو چھڑانے کے لیے اپنا علم استعمال کر دے, تو کیا دن ہوگا جب ظالم اور مظلوم کے درمیان اللہ خود فیصلہ کرے. قتل کیا وہ بھی مارا گیا, جس نے قاتل کو پناہ دی وہ بھی مارا گیا, جس نے قاتل کو چھڑانے کے لیے قلم چلایا وہ بھی آج مارا گیا. ہمارے نبی پاک کا ارشاد ہے, ایک شخص کے قتل کرنے پر ساری دنیا اگر متفق ہو جائے قتل ناحق کا, تو اللہ اس ایک کے بدلے میں ساری دنیا کو دوزخ میں ڈال دے گا. تو یہ پہلو بھی ہے, وہ پہلو بھی ہے کہ سب سے پہلے عدل والوں کو لب آ جاؤ بھائی, انہیں میرے عرش کا سایہ دیا جائے. الامام العادل, سب سے پہلے ان کو عرش کا سایہ دیا جائے. پھر ایک اور حدیث, ان فی الجنت لدرجۃ لا ینالها الا ثلاث, جنت الفردوس میں ایک مقام اعلی ہے جہاں صرف 3 قسم کے لوگ جا سکتے ہیں, چوتھا نہیں جا سکتا ہے. اس میں بھی پہلا الامام العادل, عادل حکمران, عادل قاضی, عدل کو قائم کرنے والا, جس کے ذمے عدل ہو اور وہ اس سے پس جائے. ہاں
یہ اتنا بڑا درجہ اصل میں ہے یوں کہ جب کوئی مظلوم کی مدد کرتا ہے نا تو اس کے اندر سے جو دعا نکلتی ہے وہ اس کو اڑا کے لے جاتی ہے, سپر سونک بنا دیتی ہے. آدمی اپنے عملوں سے وہاں تک نہیں پہنچتا جہاں تک وہ مظلوم کی دعا سے پہنچاتا ہے. اور جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو ایک ایسی آگ ہے جو ہمالیہ پہاڑ پر بھی گرے تو اس سے جلا کے راکھ کر دے. اگر یہ جہان جزا سزا کا ہوتا تو یہ کب کا جل کے ختم ہو چکا ہوتا. مظلوم کافر کیوں نہ ہو, اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. مظلوم کے ساتھ اللہ ہے, چاہے وہ مشرق ہے بحریہ ہے. ظالم کی اللہ پکڑ کرتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کافر ہے. اللہ کی ڈیل کو ہم سمجھتے ہیں کہ اب شاید اللہ کچھ کر نہیں رہا. نہیں, لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. کیسے طاقتور الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میں ظالموں سے غافل ہو گیا ہوں. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں, ایسی ایک بات ذہن میں اچانک آ گئی کہ ظلم صرف کسی کو مارنے کا نام ہے, لوٹنے کا نام ہے. ایک اور ظلم بھی ہے, ابھی اچانک ذہن میں ہے, الجفا کل الجفا. بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. تو سب نے ایسے سر اٹھا, کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول, کیا کہہ رہے ہیں. نفاق ہے, سراسر نفاق ہے. کیا ہوا, کیا ہوا, کون کا جو اذان کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے, یہ بہت بڑا ظالم ہے. ایسے ظالموں سے سارا فیصلہ باد بھرا پڑا ہے. زمین دبانے والے, ہیرا پھیری کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں, پر یہ ظالموں سے ساری عدالتیں بھری پڑی, سارے بازار بھرے پڑے, سارے گھر بھرے پڑے, کچہریاں بھری پڑی, کھیت کھلیان بھرے پڑے, دیہات و قصبات بھرے پڑے ہیں کہ اذان کی آواز اور مسجد ویران ہے. یہ بھی ظلم ہے, یہ ظلم ہے بندے اور رب کے درمیان. جو ظلم اور بندے کے درمیان, یہ بہت شدید اور خطرناک ہے. اس میں جو عدل میں استعمال ہوا وہ بڑا اونچا گیا, اور جو ظلم کے ساتھ لگ گیا, ظلم کے لیے استعمال ہوا, ہلاک ہو گیا, ختم ہو گیا. ظالم کی نسل کبھی نہیں پنپتی, اور مظلوم کو بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. مظلوم ہمیشہ پھلتا ہے, پھولتا ہے, ظالم ہمیشہ مٹتا ہے, مرتا ہے. ممکن ہے دنیا میں بہت اونچا نظر آیا, پھر ایک دن آگے بھی دوبارہ جس میں اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا. لا ظلم اليوم, لا ظلم اليوم, آج ظلم نہیں ہوگا. لم تاز اليوم ایها المجرمون, اے مجرمین کی جماعت ایک طرف ہو جائے. صاحب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے, لوگوں کو عدل لے کر دیں. دھوپ میں چھاؤں تلاش کرنے والی بات ہے, لیکن بہرحال جہاں تک آپ کر سکتے ہیں اتنا تو کریں کہ کسی ظالم کو پناہ مت دیں, اپنی پوری طاقت لگائیں مظلوم کے لیے. تنگیاں آئیں تو اللہ سے نماز پڑھ کے مانگیں. اللہ تعالیٰ کے نبی کی خدمت میں ایک شخص ہے, جی میرا رزق تنگ ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں. آپ نے ارشاد فرمایا, با وضو رہا کر, تیرا رزق کھل جائے گا. آسان وظیفہ, کوئی زور نہیں لگتا, آسان کام. قدیم حالت سہارا, یہ وقت لے گا رزق, با وضو ہے, اللہ تیرا رزق کھول دے گا. کئی جگہ وکیلوں سے بات کرنے کا اتفاق ہوا ہے, تو بعض کہتے ہیں جی ہمیں پتا, اگر ہمیں پتا ہی نہ ہو کہ یہ ظالم ہے مظلوم ہے پھر کیا کریں. میں نے کہا وہ وکیل ہی کیسا جس کو یہ پتا نہ چلے کہ یہ ظالم ہے مظلوم. دکاندار تو چہرے سے پتا لگا لیتا, یہ سودا خریدے گا یہ نہیں خریدے گا. تو آپ کیسے وکیل ہیں کہ آپ کو پتا نہیں چلتا یہ ظالم ہے کہ مظلوم ہے, یہ جو ہے مجبور ہے. وکیل وکیل کیا ہوا جس کو اتنی سمجھ نہ ہو, اتنی بصیرت نہ ہو. چونکہ آپ لوگوں کے ساتھ حقوق وابستہ ہیں, حقوق, اور یہ بڑا شدید معاملہ ہے, بہت شدید معاملہ ہے حقوق کا, اور اسی وقت میں بڑا عظیم و شان معاملہ ہے, عظیم و شان محنت ہے. ہوائی جہاز پہ چلنے والا فیصلہ آباد سے کراچی 1.25 گھنٹے میں پہنچ جاتا, ریل پہ جانے والا 20-24 گھنٹے میں پہنچتا ہے. لیکن اگر جہاز کا رخ زمین کی طرف ہو جائے تو ہلاکت کی طرف بھی وہ سیکنڈ میں آتا ہے, سیکنڈ میں. تو جس کی پرواز بلند ہوتی ہے اس کی ہلاکت اسی لحاظ سے ہوتی ہے. تو ایک تو گزارش یہ تھی بھائیوں کہ آپ کے ساتھ لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں, قلم کو احتیاط سے چلائیں,
ایک فائل جب تیار کرتے ہیں تو دوسری فائل اللہ بھی تیار کروا رہا ہوتا ہے. ایک قلم جج کا چلتا ہے, ایک کرامن کاتبین کا چلتا ہے, ایک قلم وکیل کا چلتا ہے, ایک اللہ کے فرشتوں کا چلتا ہے. یہ قلم کا لکھا تو آپ بھول جائیں گے, اللہ کا لکھا ہوا نہ اللہ بھولتا ہے نہ اللہ کے فرشتے بھولتے ہیں. اور اللہ کل کو سامنے کر دے گا اور انسان کہے گا مالک هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. یہ احساس بیدار ہو کہ اللہ میری طرف متوجہ ہے اور مجھے ظالم کا نہیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے. اگر یہ چیز ہماری عدالتوں میں زندہ ہو جائے تو 3/4 مسائل سے پاکستان نکل جائے گا. پیچھے 1/4 ہیں وہ باقی لوگوں سے متعلق ہیں. عدل زندہ ہونا چاہیے, عدل. اور اللہ کے نبی نے فرمایا امرنی ربی بتسعین, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کلمۃ العدل فی الغضب والرضا, ہر حال میں میرے محبوب عدل کرنا, ہر حال میں عدل کرنا, چاہے غصہ ہو چاہے خوشی ہو, چاہے ناراضگی ہو چاہے فریق مخالف ہو چاہے موافق ہو, عدل کرنا, عدل, عدل کا دامن نہ چھوڑنا. یہ بہت بڑی صفت ہے جو بڑی محنت سے آتی ہے. اب بات یہ ہے کہ درخت سے پھل بھی لینا ہو, سایہ بھی لینا ہو, بڑھوتری بھی لینی ہو, نفع بھی لینا ہو, تو ایک شاخ کو ہرا بھرا کرنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. سارے درخت میں روح ڈالنی پڑے, سارے درخت کو زندہ کرنا پڑے. تو عدل بے شک اسلام کا بہت بڑا شعبہ ہے, پورے اسلام کے شعبوں پر حاوی ہے, لیکن جب اسلام ہی مرجھا جائے گا تو اسلام والا عدل کہاں سے زندہ ہوگا؟ تو ضرورت ہے کہ پورے اسلام کو زندہ کرنے کی محنت کی جائے. پورا اسلام آئے گا تو عدل بھی زندہ ہوگا, حیا بھی, پاکدامنی بھی, دیانت بھی, صداقت بھی, ہر چیز. جب کبھی ہم زندہ تھے تو اندلس کا بادشاہ تھا منذر, بنو امیہ کو زوال آیا 132 ہجری میں, بنو عباس غالب آ گئے. تو ان میں سے ایک نوجوان عبد الرحمن, یہ بادشاہ چھپتا چھپاتا اندلس پہنچ گیا. وہاں اس نے 137 ہجری میں بنو امیہ کی ایک اور بنیاد رکھ دی سلطنت کی. یہ حکومت 300 برس چلتی رہی. پھر 300 برس کے بعد پھر اس میں جو وہاں کے دوسرے قبائل تھے وہ غالب آ گئے, قبائل الملوکی ہو گئی. 300 سال پھر حکومت. اس میں ایک بادشاہ گزرا, اس کا نام تھا منذر. اس کا ایک لوٹا بیٹا ولی العہد, اس نے ایک یہودی کو قتل کر دیا. عدالت میں کیس گیا, انہوں نے وہ رسا کو رقم دے کے راضی کر لیا. شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا کہ بھائی وہ رسا نے خون بہا لے لیا, لہذا قصاص چل گیا. یہ ساری رپورٹ بادشاہ تک پہنچی تو اس نے اگلے دن دربار عام بلایا. دربار عام ساری رعایا کو بھی اکٹھا, جتنے ہو سکے, خواص بھی, مشیر بھی, اہل خاندان. پھر اس نے خطبہ دیا اور پھر کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اپنے بعد یہ سنت جاری نہیں کرنا چاہتا کہ بادشاہوں کی اولاد طاقت کے غرور میں رعایا کو قتل کرے اور مال کے زور پر اپنا خون معاف کرا لے. میں یہ بات اپنے ذمے نہیں لینا چاہتا, لہذا بطور چیف جسٹس میں اس فیصلے کو کل عدم قرار دیتا ہوں اور یہودیوں کی طرف سے میں خود مدعی بنتا ہوں اور اس فیصلے کو کل عدم قرار دے کر قصاص کے حکم کو بحال کرتا ہوں اور میں خود یہ ذمہ داری ادا کروں گا. اور یہ کہہ کر ممبر سے اترا, اپنی تلوار نکالی اور بیٹے سے کہنے لگا مجھے پتا ہے تیری ماں کو بڑا دکھ ہوگا اور میں بھی تیرے بغیر نہیں رہ سکتا, لیکن میں تجھے اس اللہ پر قربان کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے اس جگہ بٹھایا. اور ایک ہاتھ سے اس کی گردن اڑا دی. ہاں واقعی سچا تھا, وہ خود بھی زندہ نہ رہ سکا. دو ہفتے اس کے بعد اس کا حال یہ تھا کہ ساری رات جاگتا رہتا, نیند نہیں آتی تھی, جاگتا رہتا. ہاتھوں سے بیٹا قتل کر دینا آسان کام, تو ساری رات پاگلوں کی طرح پھرتا رہا پھرتا رہا. آخر دو ہفتے کے بعد انتقال ہو گیا. حکومت دوسرے گھر چلی گئی, یہ گوارا ہے. اپنے ہاتھوں سے بیٹھے کی گرن اڑا دی, یہ گوارا ہے. پر اللہ کے امر, اللہ کی شریعت کا تقدس. ظاہری لحاظ سے تو بات ٹھیک شریعت کے مطابق تھی, لیکن اندر میں جو چھپی ہوئی ایک گہری بات تھی وہ وہاں تک پہنچا. کل کو جتنے قاتل آج قتل کر رہے ہیں سب کٹھے ہو کر تعبیر کی گردن میں پڑ رہے ہیں. ہر قاتل اپنی ذات میں بھی مجرم اور اس کے قتل کا جرم جا کر قابیل کی گردن پر بھی پڑتا ہے جو دنیا کا سب سے پہلا قاتل تھا. من سن سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها. جو برائی کو رائج کرتا ہے تو برائی کرنے میں اس کو اس کا بھی گناہ ملتا ہے, جو اس برائی پر چلتے ہیں ان کا گناہ بھی اسے ملتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پورا دین زندہ ہو تو پھر ہر شعبہ زندہ ہوگا. جس میں نے شروع میں عرض کیا پورے دین کو زندہ کرنے کے لیے کوئی چھو منتر نہیں, کوئی طاقت نہیں کہ جس سے زبردستی منوا لیا جائے. اس کی مثال ایسے ہے کہ بھائی ایک بچے سے کہا جائے تو نے کل وکیل بننا ہے تو تیری خیر نہیں, تیری جوت پرشاد ہوگی, کل تجھے وکیل ہونا چاہیے. جتنا یہ ناممکن ہے اتنا ہی یہ ناممکن ہے کہ فیصلہ آباد میں شام کو اعلان ہو جائے کل سب متقی ہو جائے, ورنہ کسی کی خیر نہیں. جیسے ایک بچے کو یہ کہنا کہ تو کل وکیل ہونا چاہیے نہیں تو ہم تیری ٹھکائی کریں گے, یا تجھے 10 کروڑ روپیہ انعام دیں گے, یا تیرا منہ ہم سونے چاندی سے بھر دیں گے. یہ سارے وعدے وعید کے باوجود یہ ناممکن ہے کہ 15 سال کا بچہ وہ کل کو وکیل بن کے کھڑا ہوا ہو اور فیصلہ آباد کی عدالت میں دلائل پیش کر رہا ہو. جیسے یہ ناممکن ہے ایسے ہی 50 برس کے بگڑے ہوئے معاشرے کو کہنا کہ تم کل سب فتوے والے بن جاؤ اور پھر کہنا کہ بس سب مسئلہ حل ہو گیا, ہم نے اعلان کر دیا ہے کل سب ہو جائیں گے, جیسے یہ ناممکن ہے ایسے ہی یہ بھی ناممکن ہے. کہ انسان کو اسلام کو اللہ نے درخت سے تشبیہ دی ہے, تو آپ ایک درخت لگا کر کہیں کل مجھے پھل چاہیے, جیسے یہ ناممکن ہے آپ کو آم سے پھل لینے کے لیے 5 برس کا انتظار چاہیے, ایک محنت چاہیے تب جا کے وہ پھل دیتا ہے. ایسے ہی کسی انسان سے کہنا کہ کل مجھے سچائی کا پھل دو, تقوی کا پھل دو, انصاف کا پھل دو, پاکدامنی کا پھل دو, حیا کا پھل دو, وہ کانٹے دار بن چکا ہے, آپ اس سے پھل کے تقاضے کر رہے ہیں, یہ کیسے ہوگا؟ اس کی سرشت تو ہم بدلیں. اب بدلنے کے لیے کوئی چھ منتر نہیں, جہد ہے, جہد مسلسل. دین پر آنے کے لیے محنت کرنا, جس میں لوگوں کو اللہ سے جوڑنا سب سے پہلے درجے کا کام. یہ کام 225,000 نبیوں نے کیا کہ بگڑی ہوئی انسانیت کو اللہ سے جوڑتے تھے. جوڑنے کا طریقہ کیا تھا؟ ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے, اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے. لاٹھی ڈنڈے کے بغیر لوگوں اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, لوگ اللہ کی مانو تو قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. یہ انبیاء کی دعوت ہے, لوگوں مانو اللہ کی, بڑا کریم بڑا مہربان, بارشیں برسائے گا, زمین سے غلے اگائے گا, اولاد مال میں برکت دے گا, تمہارا مددگار بنائے گا, جس نے زمین بچھائی آسمان اٹھایا, جس نے سورج چاند کو چمکایا چلایا, جس نے تمہیں مٹی سے نکالا مٹی میں ڈالا مٹی سے اٹھائے گا, جس نے تمہارے لیے راہوں کو روشن کر دیا کھلا کر دیا, اس اللہ کی مان لو. یہ انسانی آپ دیکھتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کتنا بڑا اثر رکھتی ہے, اشتہار کتنا بڑا اثر رکھتے ہیں, یعنی بالکل ٹھگ ہوتے ہیں اور اشتہاروں پر کروڑوں کما جاتے ہیں.
گورا کرنے والی کریم دیکھیں گے ان کی بھی کریمیں بکریں گی, پچکے گال سرخ ہو جائیں گے ان کی بھی دوائیاں بکریں, اگر کسی کے پچکے گال گولیوں سے بھی سرخ ہو لیکن ان کی بھی چل جاتی ہے.
یہ اشتہار ایسی طاقتور چیز, انسان اصل میں اثر لینے والی مخلوق ہے نا مشرق, اور اس قدر دیوانہ ہے
اثر لینے میں کہ افسانہ کتاب بھی اوپر لکھا ہوا ہے افسانہ یعنی ایک جھوٹی کہانی, پھر اس میں کوئی جذباتی واقعہ آتا ہے تو بیٹھا رو رہا ہوتا ہے, ارے بھائی کیوں رو رہے ہو, وہ لکھا نہیں تو نہیں دیکھا نہیں افسانہ, افسانے کا مطلب جھوٹ ہے پھر کیوں رو رہا ہے. یہ ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے 125,000 نبیوں سے کہا جاؤ میری تشہیر کرو, میری تشہیر کرو, میرے بینر لگاؤ, لا الہ الا اللہ کے نغمے کی صدا لگاؤ. اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارا عالم سارے انسان سارے زمانے دے کر بھیجا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سارا جہان ذمے اور پیدا ہو رہے ہیں ایک فقر, ولد یتیما عاش فقیرا مات مسکینا, یتیم پیدا ہوئے فقر کے فقر کی زندگی گزاری اور مسکنت کی موت پائی, اور سارا عالم سارے زمانے سارے انسان سارے جہان سارے جنات میدان محنت. اللہ بھائی اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ آج بذات خود مدینہ میں موجود ہوتے, نوح علیہ السلام کی اگر عمر مل جاتی ہمارے بھی مزے ہو جاتے, ہم بھی اللہ کے نبی کا دیدار کر لیتے, چونکہ ابھی تو 1423 سال ہوئے ہیں اور نوح علیہ السلام زندہ رہے 1450 سال, 1450 سال عمر پائی, تو اگر ہمارے نبی موجود ہوتے تو ہم سب آپ کا دیدار کرتے, ہم سارے صحابی ہوتے, سب ہم مل کے تبلیغیں کرتے, امریکہ جاتے, اور آج تو دنیا ایک ہو گئی گلوبل ہو گئی,
تو بھائی ہم جہاز پہ آسٹریلیا جا رہے ہیں, امریکہ جا رہے ہیں, افریقہ جا رہے ہیں, ہوائی جا رہے ہیں, اور فیجی جا رہے ہیں, اور دنیا کے جزیروں میں جا رہے ہیں, شہروں میں جا رہے ہیں, گاڑیاں موجود, جہاز, ہمارے نبی بھی ساتھ, ہم بھی ساتھ, مزے ہوتے.
لیکن آپ دیکھتے نہیں کتنے مختصر گنے چنے ایام,
22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی ٹوٹل زندگی, 63 برس اور 4 دن
قمری لحاظ سے,
63 برس اور 4 دن قمری لحاظ سے, اس میں سے ایک سال اور کچھ مہینے اور گھٹا دیں تو آپ 62.5 سال کے قریب شمسی لحاظ سے آپ کی عمر بنتی ہے.
22,330 دن 6 گھنٹے, اس میں سے جو نبوت کے ایام ہیں وہ 23 سال, 8,156 دن آپ کی نبوت کے ہیں. اتنی مختصر
مدت, اتنا بڑا وسیع میدان, تو پیچھے کون کام کرے گا, پیچھے کون اس بوجھ کو اٹھائے گا. آپ تو جا رہے ہیں,
جب آپ جا رہے تھے تو صرف جزیرہ اور عرب میں اسلام پھیلا تھا, باقی سارا عالم خالی تھا, اب کون آئے گا, فرشتے. اور صحابہ بھی ایک حد تک زندہ رہے, پھر آگے کون اٹھائے گا.
تو اتنی مختصر زندگی, اتنا تھوڑا سا وقت, اور وہ بھی فقر, ایسے گھر میں پیدا ہوئے
کہ کوئی عورت ان کو دودھ پلانے کو تیار نہیں,
نو ربیع الاول جو سب سے زیادہ صحیح قول ہے آپ کی پیدائش کا, وہ نو ربیع الاول ہے.
آج کی تحقیق, کیونکہ کئی سو سال پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں, کئی سو سال آگے کا بھی حساب کتاب فلکیات کے علم سے لگا سکتے ہیں, تو اس بات پر تو اتفاق ہے کہ ہمارے نبی پیر کے دن پیدا ہوئے, اس پر کوئی اختلاف نہیں,
ربیع الاول میں پیدا ہوئے اس میں کوئی اختلاف نہیں, کس تاریخ کو پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے. 8 ابن کثیر کا قول ہے, 9 ابو المسعود کا قول ہے, 10 ابو الفدا کا قول ہے, 12 طبری اور ابن خلدون کا قول ہے, 12 10 9 8. اس کے ساتھ پیر کا دن ہونا چاہیے کیونکہ پیر کے دن پر اتفاق ہے.
2 تاریخیں اور جوڑ دیں, 1 جیٹھ 628 بکرمی, ہندوستانی جو سن و سال ہے اس کے لحاظ سے تھا 1 جیٹھ, ابھی ہار چل رہا ہے, جیٹھ ختم ہو گیا.
ہمارے
پنجابی آپ ہی کوئی من دانم جنوری ہو فروری ہونے کچھ پتہ نہیں جنوری فروری کیا ہے,
کوئی وہ جیٹھ ہاڑ ساون بدرو جانتے.
22 اپریل 571 عیسوی, تو یہ دو تاریخیں
مضبوط, پیر کا دن مضبوط. جب اس تکون کو ہم جوڑتے ہیں تو پیر کا دن یکم جیٹھ 22 اپریل 628 571 یہ صرف 9 تاریخ کے ساتھ میل کھاتی ہیں اور کسی تاریخ کے ساتھ میل نہیں کھاتی,
صرف 9 تاریخ متعین ہوتی ہے اس ساری چیزوں کے ساتھ. تو ایک یتیم پیدا ہو رہا ہے اور بعد میں جو بات کرنے بات جو میں نے آپ کو ساری بتا دی, 8 تاریخ بھی بتائی ہے, 12 بھی بتائی ہے, 9 بھی بتائی ہے, 10 بھی بتائی ہے, ساری بتائی ہیں بھائی. 12 کا بھی قول ہے, 10 کا بھی قول ہے, 8 کا بھی قول ہے, 9 کا بھی قول ہے, میں آپ کو سارے بتا دیے. اور بڑے علماء کا بتایا کہ ابن خلدون 12 کو لے رہے ہیں, طبری 12 کو لے رہے ہیں, اور ابن کثیر 8 کو لے رہے ہیں, اور ابو المسعود 9 کو لے رہے ہیں. تو اگر کوئی 8 کو لے لیتا ہے, کوئی 10 کو لے لیتا ہے, کوئی 9 کو لے لیتا ہے, کوئی 12 کو لے لیتا ہے, سب ٹھیک.
اس میں بھائی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے, ساری علماء کی بات ہے. 12 تاریخ کا قول ہے طبری کا اور ابن خلدون کا, وہ بھی ہمارے بڑے ہیں. 8 تاریخ کا قول ہے ابن کثیر کا, وہ بھی ہمارے بڑے ہیں. 9 تاریخ کا قول ہے ابو المسعود کا, وہ بھی ہمارے بڑے ہیں. 10 تاریخ کا قول ہے ابو الفدا کا, وہ بھی ہمارے بڑے ہیں. میں تو ناقل ہوں, میری بات سنو, میں تو ناقل ہوں. تمام بڑے بڑے اکابر علماء کی رائے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو بعض حضرات 12 کو لے رہے ہیں, بعض 10 کو لے رہے ہیں, بعض 9 کو لے رہے ہیں, یہ سب ٹھیک ہے, اس میں کوئی بھی اختلاف. نہیں میں تو نہیں کہہ رہا ہوں غلط منا رہے ہیں, میں نے کب کہا غلط منا رہے ہیں بھائی.
بھائی 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 آپ ناراض نہ ہو, ایک بھائی پوچھتا ہے تو پوچھنے میں اب بھائی, اے بھائی بھائی انہوں نے ان کے دل میں اشکال پیدا ہوا ہے, ان کو حق حاصل ہے پوچھنے کا. تو میں نے تو یہ نہیں کہا کہ غلط منا رہے ہیں, میں نے تو یہ کہا ہے کہ بھائی 12 کی تاریخ بھی ہے, 9 کی بھی ہے, 8 کی بھی ہے, 10 کی بھی ہے. اگر کوئی 12 لے لیتا ہے وہ بھی ٹھیک, کوئی 10 لے لیتا ہے وہ بھی ٹھیک, کوئی 9 لے لیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو اس میں بھائی الجھنے کی کیا بات. میں نے اپنی رائے بتائی ہے کہ چونکہ آج علم فلکیات بہت ترقی کر چکا ہے تو پیر کے دن پر سب کا اتفاق ہے. پیر کا دن بھائی کیوں آپ پیچھے پڑ گئے, ہمارے ایک بھائی کو اشکال ہوا ہے تو اسے سمجھنے دو, وہ بات مجھ سے کر رہے ہیں بتا آپ رہے ہیں, اور میں ٹھنڈا بیٹھا ہوں آپ گرم ہو رہے ہیں. بھائی ایک بھائی پہلے غصے میں ہے, اب تم بھی غصے میں آ جاؤ تو بات تو بڑھ گئی. ہم تو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے ہیں کہ بھائی یہ سارے علماء کے قول ہیں, 12 کا قول ابن خلدون کا ہے, طبری کا ہے, وہ بھی ہمارے سرتاج ہیں. 10 تاریخ کا قول ابو الفدا کا ہے, وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. 8 تاریخ کا قول وہ ابن کثیر کا ہے, وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. 9 تاریخ کا قول ابو المسعود کا ہے, وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. ایک علماء کا اختلاف آپ کو بتا, اس کتابیں بھری پڑی ہیں, کوئی 9 کو ترجیح دیتا ہے, کوئی 8 کو دیتا ہے, کوئی 12 کو دیتا ہے, کوئی 10 کو دیتا ہے. تو اس میں مجھے حق حاصل ہے کہ میں کسی ایک تاریخ کو چن لوں. تو میرے دل میں 9 آتی ہے, چونکہ پیر کا دن یکم جیٹھ 22 اپریل, یہ ٹرائی اینگل صرف 9 تاریخ کے ساتھ جڑتی ہے. تو جب علماء کا اختلاف ہو جائے کسی بات میں تو آگے پھر اہل علم کو اللہ تعالیٰ گنجائش دیتا ہے, کوئی ایک تاریخ لے لیتا ہے, کوئی دوسری لے لیتا ہے, لیکن بھائی اس میں لڑنے کی کیا بات. اور ایک بھائی اگر پوچھ رہا ہے تو آپ سب کو بھی ٹھنڈا رہنا چاہیے, آپ سارے غصے ہو رہے ہیں, غصے تو مجھے ہونا چاہیے جو میں ممبر پہ بیٹھوں. لیکن تو آداب مجلس کے خلاف ہے کہ ممبر پر بات کرتے ہوئے کسی کو ٹوک دینا. بھائی کوئی اشکال ہے تو بات ختم ہونے کے بعد سوال کیا جائے, یہ آداب مجلس ہے. جب مجھے غصہ نہیں آ رہا تو آپ بھی تو ٹھنڈے رہیں, یہ آداب مجلس ہے, اس کی رعایت کرنا سب کے ذمے ہے. اگر ایک بھائی سے خطا ہو جائے تو دوسرا تو خطا نہ کرے, پھر تو بات بڑھ جائے, ایک تیز ہو دوسرا نرم ہو تو اس سے بات ٹھنڈی پڑ جاتی. تو بہرحال یہ تو ایک میں نے علمی بات تھی جو آپ کے سامنے عرض کی ہے. میں بات تو اپنے موضوع پر آ رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم, اس لیے میں کہتا ہوں سیرت پڑھو تاکہ آپ کو علماء کے اقوال کا پتہ چلے. تاریخوں کا پتہ چلے، آپ کی زندگی کا پتہ چلے. ہم تو رسم و رواج پر چل رہے ہیں، کوئی ہمارے پاس تحقیقی کی نظر نہیں، مطالعے کا شوق نہیں، ذوق نہیں. اللہ کا فضل ہے 30 سال ہو گئے ہماری زندگی کتابوں کے ساتھ گزر رہی. میں ذمہ دار ہوں بیسیکلی، مجھے آج تک اپنی زمین کی اللہ کی قسم حد کا پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوتی. مجھے نہیں پتا میری زمین کہاں سے شروع ہوتی کہاں ختم ہوتی، اتنی عدم دلچسپی ہے. تو دلچسپی کی یہ تبلیغ ہے، یہ کتاب ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ کتاب ہے. تو بھائی اس ممبر پر بیٹھ کر ایسی غیر ذمہ داری سے تو میں بات نہیں کر سکتا. ہم تو کتابوں کے ساتھ سوتے ہیں، کتابوں کے ساتھ جاگتے ہیں، پھر یہاں بیٹھ کے بات کر ایسی غیر وکلا سامنے بیٹھے ہیں، میں ایسی اندھا سند بات کروں گا؟ یہ تو نکتے پکڑنے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے میں کچی بات کروں گا تو یہ تو مجھے گربان سے پکڑیں گے. بات ایسی کروں گا جو کوئی ہلا نہ سکے. تو یا تو ذاتی تحقیق ہو، یا تحقیق کرنے والے کے آدمی مان لیں، اور اس میں وسعت ہونی چاہیے. ہم تو ویسے وسعت کے قائل ہیں بھائی، پہلی امت آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ 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 کے برباد ہوئی پڑی ہے. تو بھائی وسعت ضرف ہونی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے اختلاف کو سہ کر پیار محبت سے چل سکے. تو حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ٹوٹل 23 سال دیے ساری دنیا میں کام کرنے کے. تیئیس سال میں سارا عالم، سارے انسان، سارے زمانے، سارے جنات ہیں. تو بات کون پہنچا ہے؟ لوگوں کو دین پہ لانا ہے. لانے کے لیے ہمارے پاس کوئی چھو منتر نہیں ہے، محنت ہے، منت خوشامد ہے. کبھی ان کو کھینچو، دروازے کھٹکھٹاؤ، دستک دو، بلاؤ جو نبیوں نے کیا. اتنے آپ با اختیار ہیں کہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اتنا اختیار اللہ نے دیا. اور اس سے بھی بہت پہلے جب آپ پنگھوڑے میں ہیں، پنگھوڑے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ